شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون صلوات برهم
اللهم صل على محمد وعلى محمد
میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں امت مسلمہ کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کل جہاں پہ گفتگو ختم ہوئی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب بات تقوی کی آتی ہے تو آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ ہم حقیقت تقوی کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں اور وہ حاصل ہوتی ہے اللہ کی معرفت سے کیونکہ جب معرفت ہی نہیں ہوگی تو اللہ سے محبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے تو اسی اللہ کی محبت سے ایک انسان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے ایک جوہر پیدا ہوتا ہے وہ جوہر کا نام تقویٰ ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے گویا وہ اس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے کیونکہ یہی تقویٰ انسان کو تمام برائیوں سے بچاتا بھی ہے اور تمام فضیلتوں کو انسان سے نزدیک بھی کرتا ہے اگر انسان کو برائیوں سے بچنا ہے تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہمارے بچوں کو برائیوں سے بچا سکے جو ہمارے نوجوانوں کو برائی سے بچا سکے بچوں کی بات تو چھوڑیے آج کے زمانے میں بچے اچھے ہیں ماں باپ بگڑ جاتے ہیں کہنا نہیں چاہیے آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں بچے اور شوہر ہے ماں بہرا روی کا شکار ہو کے چلی گئی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی ماں اور بچے ہیں باپ کہاں ہیں تو معلوم ہوا باپ بہرا روی کا شکار ہو کے گھر سے بھاگ گئے یہ مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے یہ زمین کی حقیقتیں ہیں اس کو چاہے ہم لاکھ نظر انداز کریں لیکن یہ زمین کی حقیقت ہیں اس زمینی حقیقت کا علاج کیا ہے کس طریقے سے علاج کیا جائے کیونکہ بھٹکانے والے ذرائع بہت زیادہ ہیں گمراہ کرنے والے ذرائع بہت زیادہ ہیں اس میں حکومت شامل ہے اس بہرا روی میں خود حکومت شامل ہے پھر حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ کرپشن نہیں ہونا چاہیے ملک میں چوری کیوں ہو رہی ہے ملک میں عزتیں کیوں لوٹی جا رہی ہیں کیوں جو ہے بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مگر اس کے اسباب فراہم کرنے میں خود حکومت شامل ہے. یہ گندے پوسٹر کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ جو ہے یہ ٹی وی پر اور یہ گندے سیریل کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ یہ گندی فلمیں کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ اس کی اجازت کون دے رہا ہے نا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شراب مت پیو, پھر شراب پہ پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی؟ سڑک پر پولیس ٹھہر کے کہتی ہے کہ شراب پی کر گاڑی مت چلاؤ, تو پھر شراب بیچی کیوں جا رہی ہے؟ شراب پی کے یا گاڑی چلائے گا یا گھر میں رہے گا, گھر میں رہے گا تو بیوی کو مارے گا, بچوں کو مارے گا, سوسائٹی میں رہے گا تو سوسائٹی کو اذیت پہنچائے گا. تو پھر آپ اسباب فراہم کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں شراب پیو مگر پی کے جو ہے گھر سے باہر مت آؤ, گھر میں رہو تو گھر میں بھی مت رہو, پھر کہاں جائے, کیا کرے, گاڑی مت چلاؤ, گھر میں رہو تو بیوی کو مت ستاؤ, بچوں کو مت ستاؤ. اسباب آپ خود فراہم کر رہے ہیں. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے, نہ ماں باپ کو روکنے والی کوئی چیز ایسی ہے, نہ سوسائٹی کو بچانے والی کوئی ایسی چیز ہے. یہی تو ملائکہ کا شکوہ تھا. اصل ملائکہ کا شکوہ یہی تھا, وہ یہی تو کہہ رہے تھے پروردگار یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے, ایسی مخلوق بنائے گا تو انہیں شہوت دے رہا ہے, انہیں جو ہے شہوت دے کے بھیج رہا ہے اور پھر انہیں اختیار بھی دے رہا ہے, اس کی لمٹ بھی نہیں مقرر کیا جیسے جانوروں کی کیا ہے, شہوت دے کر ان پر بریک لگایا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں کیا جائے. لیکن تو ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جس کے پاس ان لمٹ خواہشات ہیں, خواہشات کی کوئی حد معین نہیں ہے. یہ قتل کرنے پر آئے گا تو اس کا پیٹ بھرے گا نہیں اتنا قتل کرے گا, یہ فساد برپا کرنے پر آئے گا تو اتنا فساد برپا کرے گا جس کی کوئی حد نہیں. ایک آدمی اگر فساد برپا کرنے پر آ جائے تو پورے ملک کو آگ لگا دے گا, پورے ملک کو آگ لگا دے گا, پوری دنیا کو آگ لگا دے گا, پوری دنیا کو برباد کر دے گا. ایک آدمی, ایک بچہ اگر چاہے تو پورے شہر کو آگ لگا سکتا ہے. آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں پروردگار, کیا زمین کو آپ جہنم بنا دینا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور پھر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایسے انسان کے سامنے ہم سر جھکا دیں, نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ حکیم مطلق ہے, اللہ جانتا ہے کہ میں اگر انسان بنا رہا ہوں تو پھر ان انسانوں کے کے درمیان میں ایسے انسان پیدا ہوں گے کہ تم ملائکہ رش کرو گے, تم ملائکہ ہو کے رش کرو گے. تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ لوگ ان کو جب بھوک لگے گی تو یہ دنیا کی پوری دولت لوٹ لیں گے, پیٹ بھرنے والی اتنی غذا نہیں لیں گے بلکہ پوری دنیا کی غذا کھا جائیں گے جب ان کو تھوڑی سی بھوک لگے گی. لیکن ملائکہ آؤ دیکھو, یہ ایک ایسا گھرانہ بھی ہے جب انہیں بھوک لگتی ہے, 3 دن کے جب یہ روزے رہتے ہیں تو ایک دن یتیم آ کے آواز دیتا ہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، تو یہ اپنے سامنے دن بھر کے بھوکے جن کو اس روٹی کی بہت ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ افطار بھری ہوئی ہے اس میں سے کچھ دے دیا، نہیں، جتنا کچھ ہے یعنی پوری کائنات اٹھا کے دے دیا، جتنا گھر میں کچھ تھا وہ سب اٹھا کے دے دیا، ہے نا، جتنا کچھ. اپنے سامنے کی پوری غذا اٹھا کے دے دیا دن بھر کے بھوکے. اور پھر لوگ کہتے ہیں ہم دیں گے بیٹا، تم نہیں دینا. بیٹے ہم دے رہے ہیں فقیر کو، تم نہیں دینا، تم کھا لو. تم چونکہ روزے سے ہو، چھوٹے بچے ہو، تم کھا لو. اگر ایسی تربیت دی ہوتی نا تو یہ بچے بڑے ہو کے حسن و حسین نہ بنتے. اگر ایسی تربیت دی ہوتی نا کہ بیٹے ہم فقیر کو دے رہے ہیں، تم لوگ چھوٹے ہو، تم لوگ ابھی اپنے سامنے کی غذا اٹھا کر نہ دینا. جب ماں باپ نے دیا نا تو بچوں نے بھی اٹھا کے دے دیا، جب بچوں نے دیا تو کنیز نے بھی اٹھا کے دے دیا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے ہیں ہم دے رہے ہیں، تم بچے ہو تم کھا لو. ایسی محبت نہیں کیا، ماں نے ایسا نہیں کہا. کہا ٹھیک ہے تم لوگ دے رہے ہو، شاباش میرے بیٹے، شاباش، بہت اچھا کر رہے ہو. دوسرا دن آیا، پھر بچے روزے سے ہیں، پھر کوئی اسیر آتا ہے. اسیر کا مطلب ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بھی نہ ہو لیکن دستک دیتا ہے، کیونکہ اسلامی حکومت میں جو اسیر ہوتے ہیں ان کو کھلانا خود مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. مدینہ بھر میں ہر دروازے پہ دستک دیا، کسی نے بھی کھولا نہیں دروازہ، لیکن آل محمد نے کیا کہا کہ نہیں، ہم اپنے سامنے کی غذا اٹھا کے دے دیتے، اٹھا کے دے دیا. یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یعنی میں سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ زمین کی باتیں ہو رہی نا، کوئی آسمان کی باتیں، فرشتوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ زمین پر ایسا ہوا ہے. تو یہ کیسے ہوا ہے، کیوں کر ہوا ہے، وہ کون سے جذبے تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ وہ اللہ کی محبت کا جذبہ جس کی وجہ سے انسان روزہ بھی رہتا ہے اور افطار بھی اٹھا کے دے دیتا ہے. پھر دوسرے دن، تو دو دن تو دیا جا سکتا ہے لیکن تیسرے دن، اور اگر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہتا تو کیا کوئی دن ایسا آ سکتا تھا جس دن آل محمد کہتے نہیں ہم روزے سے ہیں، ہم اپنی افطار اٹھا کے نہیں دے سکتے؟ نہیں، یہ ان کے لیے گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی بھوکا ٹھہرا ہوا ہو اور وہ کھانا کھا لے. دیکھیے انفاق اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ سے زیادہ کوئی ضرورت مند نظر آئے تو آپ اس کے حوالے کر دیجئے. اگر کوئی آپ سے زیادہ کوئی ضرورت مند نظر آئے، اگر یہ کام سوسائٹی میں ہوتا رہے، آل محمد کی سیرت پر، اگر قرآن کی آیتوں پر مسلمان چلتا رہے تو کیا دنیا میں کوئی بھوکا رہ سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی پیاسا رہ سکتا ہے؟ دنیا جنت نہیں بن جائے گی؟ یہ لوگ جوانان جنت کے سردار ہیں. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جنت کے سردار ہیں، یعنی جنت ایک مرنے کے بعد ایک جگہ ہوگی، وہ جنت ہوگی، اس میں جو ہے یہ لوگ سردار بنائے جائیں گے. نہیں، سیدہ کے گھر کا نام بہشت ہے، اور اس گھر میں رہنے والی خاتون کو خاتون جنت کہا جاتا ہے. سارے مسلمان یہ کہتے ہیں، جو اور بھی بیٹیوں کے خیال ہیں وہ کہتے ہیں خاتون جنت ایک ہی ہے، وہ ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. یہ گھر جس گھر کی خاتون خاتون جنت ہے تو اس گھر کے جو جوان ہیں وہ یقیناً جوانان جنت کہلائیں گے. جوانان جنت یعنی جنت کے سردار. جنت کہاں ہیں؟ در خانہ فاطمہ کا نام ہے جنت. جنت میں جانے والے نہیں ہیں, انہوں نے گھر کو خود جنت بنایا. جنت میں رہنے والوں کو جنتی کہا جاتا ہے. تو یہ جنتی تھے یا نہیں تھے, بہشتی تھے یا نہیں تھے؟ اسی لیے ان کا لباس بھی بہشت سے سل کے آتا تھا, کیونکہ یہ بہشتی تھے. انہوں نے زمین و آسمان کے فاصلے کو ختم کر دیا تھا. ملائکہ یہ زمین کو انہوں نے اٹھا کے آسمان کے عرش پہ پہنچا دیا تھا, جہاں ملائکہ کی آمد و رفت نزدیک ہو گئی تھی. فاصلہ نہیں تھا کہ ملائکہ کو آنا پڑتا اوپر سے زمین پر. انہوں نے زمین کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے کے چلے گئے تھے, جہاں پر بس میں ملک میں وہ خود پہنچ گئے تھے. ملائکہ کے لیے, ملائکہ اس سہن میں جو ہے وہ چلا کرتے تھے, جھولا جھولایا کرتے تھے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے اتنا بلند کر دیا تھا. ہر بزم میں انوار کا دھارا نہیں آتا, ہر گود میں قرآن کا پارا نہیں آتا, ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا, ہر بی بی کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا, ہر ایک کو قرآن سناتے نہیں جبریل, ہر بچے کا گہوارہ چھلاتے نہیں جبریل. ہر ایک کو احساس علم مل نہیں سکتا, ہر آنکھ کو دیدے نم مل نہیں سکتا, ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا, اور ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا. تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے, زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے. تو یہ حسن و حسین یہ سرمایہ ہے اسلام کا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بچے کسی اور گھر میں نہیں پیدا ہو سکتے تھے. یہ بچوں کو وہ ماحول ملنے کی ضرورت تھی جو آغوش فاطمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ علی کے اور بھی بیٹے تھے لیکن کوئی حسن و حسین نہیں بن سکے, اس لیے کہ کوئی گودی فاطمہ جیسی نہیں تھی. سب بچے علی کے فاطمہ کی کنیزوں کے بچے ہیں, کوئی فاطمہ کا بیٹا. اگر فاطمہ کے بچے بیٹے ہوں تو حسن و حسین کہلائے, بیٹیاں ہوں تو زینب و کلثوم. یہ فاطمہ زہرا کی تاثیر, اسی لیے سادات فاطمی الگ ہیں. سادات فاطمی کا رتبہ بہت بلند ہے, یعنی فاطمہ زہرا کے شکم مبارک کی وہ اہمیت ہے, کیونکہ فاطمہ وہ حورائے انسیہ ہے کہ جن کی بہت بڑی عظمت ہے. اولاد فاطمہ کو خاص اہمیت دی گئی, ورنہ سادات بنی ہاشم کو سادات کہا جاتا ہے. سادات بنی ہاشم, ہاشم کی جتنی اولاد ہیں وہ سب سادات ہیں, اس لیے بنی عباس بھی سادات ہیں, اس لیے وہ بھی اپنے کو سید کہا کرتے تھے, کیونکہ سادات بنی ہاشم ہیں. اسی لیے علی کی اولاد بھی سادات بنی ہاشم میں آتی ہیں, کیونکہ جو ہے وہ فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں ہیں لیکن پھر بھی سادات بنی ہاشم کہلاتے ہیں. سادات علوی, سادات عبد المطلب, سادات ہاشمی, سید ہاشمی. لیکن بطن فاطمہ کی بہت اہمیت ہے, اسی لیے فاطمہ زہرا کے اولاد دونوں, کسی بھی ماں کے دو بیٹے امام نہیں ہیں تاریخ امامت میں, ایک فاطمہ زہرا ہی ایسی ہیں جن کے دونوں بیٹے امام ہیں. کوئی حسن کہلایا تو کوئی حسین کہلایا. اور دیکھیے یہ ایک نتیجہ ہے, جب ماں باپ دونوں اللہ کے ہو جائیں, ماں کنیز خدا ہو باپ بندے خدا ہو, تو بچے حسن و حسین پیدا ہوں گے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ یہ امیر المومنین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ امیر المومنین کی کو اتنی بہترین اولاد ملی. لوگ حکومت کیوں چاہتے ہیں بتائیے, اولاد کے لیے نا. لوگ کماتے کیوں ہیں آپ بتائیے, پیسہ کیوں کما رہے ہیں آپ, اولاد کے لیے نا. آپ کی اولاد اچھی نکلے, اچھا پڑھے, اچھا لکھے, دنیا میں نام کمائے, اولاد اچھی ہو, اسی لیے کما رہے ہیں نا آپ, ہے نا. آپ کیا چاہتے ہیں, اولاد اچھی ہو. اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا, معاذ اللہ گناہ بھی کرتا ہے اولاد کے لیے, حکومت کے لیے کوششیں کرتا ہے, منسٹری حاصل کرتا ہے, خلیفہ بن جاتا ہے. کیوں خلیفہ بنتا ہے؟ تاکہ اولاد چین سے رہے. اولاد کے لیے یہ حکومت اتنی بڑھاپے میں کیوں حاصل کر رہے ہیں آپ؟ آپ بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہو گئے, کیوں آپ کو خلافت چاہیے؟ کیا میں تو بوڑھا ہو گیا, اولاد تو جوان ہے, اولاد کو ملے گی خلافت. علی ابن ابی طالب کو خلافت سے محروم کر دیا گیا تو کیا نقصان ہوا علی کا؟ آپ بتائیے کتنے اصحاب نبی ہیں. حجت الوداع کے موقع پر 125,000 حاجی اور 125,000 اصحاب ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 125,000 اصحاب نبی میں کسی صحابی کے بیٹے حسن و حسین ہیں تو بتائیں, کسی کوئی صحابی ایسا ہے جس کے بیٹے حسن و حسین کہلائیں؟ یہ وہ دلیل ہے جو کوئی نہیں پیش کر سکتا. آپ لاکھ دلیلیں لائیں تاریخ سے, ہزاروں دلیلیں پیش کریں, میں جو پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب عالم اسلام لے کر آئے. اور اس کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام مسلمان کہے گا نہیں, ہم نے تو نہیں سنا کہ کسی صحابی کے بیٹے حسن و حسین جیسے ہوں. بڑے بڑے صحابی گزرے, لیکن ہم نے کسی کے بیٹے کو حسن کہلاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ تو علی کے بیٹے کا نام ہے نا, یہ تو علی کے بیٹے ہیں نا حسن و حسین. علی نے کیا کھویا, علی نے کھویا کیا؟ علی نے تو وہ پایا ہے جو کسی نے بھی نہیں پایا. لوگوں کو دولت ملی, اقتدار ملا, جاہ و حشم ملا, سب کچھ ملا. بعض لوگ کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں بھی مل گئیں, لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ کسی صحابی کو آل نبی ملی؟ نبی کی آل کا شرف ملا, سب کچھ مل گیا, لیکن نبی کی آل کسی کے حصے میں نہیں آئی. کسی کے بیٹوں کو نبی نے اپنا بیٹا نہیں کہا. پوری کائنات میں نبی نے کسی بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہا. جس کو اپنا بیٹا کہا وہ حسن و حسین ہے. یہ حسن و حسین کو علی نے کہا یہ میرے بیٹے نہیں ہیں, یہ فرزندان رسول ہیں, اسی لیے میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں فرزند رسول سمجھ کے. یہ رسول کے بیٹے ہیں, یہ میرے بیٹے نہیں ہیں, میرا بیٹا عباس ہے, لیکن یہ میرے بیٹے نہیں ہیں. یہ ان بیٹوں کی نسبت رسول اللہ سے ہے, یہ رسول کی نواسے ہیں. رسول اللہ نے ان کو اپنی آغوش میں بٹھایا ہے, خطبے کو منقطع کیا ہے ان کے لیے, ان اپنی پشت پر انہیں بٹھایا ہے, اپنی زلفیں ان کے حوالے کی ہیں. ان کے لیے نبی سواری بن گئے, ان کو اپنے سینے پہ سلایا. یہ جب پشت پہ آتے تھے تو نبی سجدے کو طول دیتے تھے. اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں جس کو نبی اپنی اولاد کہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر اسلام کی خدمت کیے. یہ جذبہ جو پیدا ہوا اس گھرانے میں پیدا ہوا, علی و فاطمہ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ بیٹو سب کچھ چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا. تبھی تو امام حسین کہتے ہیں پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا. یہ ساری باتیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ میں اکثر مجالس میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے اندر اتنا بڑا جذبہ اتنا بڑا دل پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کا پانی تک, صحرا میں پانی کوئی نہیں دیتا ہے, سونا دے سکتا آدمی صحرا میں لیکن بچوں کو کی پیاس کا سامان, حیات کا سامان بانٹ دے وہ بھی دشمن کو, اتنا بڑا جگر کہاں سے پیدا ہوا کہ قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے, ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے, تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے, داد احسان کی ملتی تو شرماتے تھے, دشت بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین, کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین. تو دشمن کو پانی پلانے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس دسترخوان پہ پیدا ہوا جہاں ماں نے کہا تھا کہ بیٹے یتیموں اور اسیروں کے لیے اپنا کھانا اٹھا کے دے دو. اگر یہ بچے بچپنے میں اپنا کھانا یتیموں اسیروں کے حوالے نہ کرتے تو بڑے ہو کے دشمن کے لشکر کو پیاسا دیکھ کر پانی نہ پلاتے. یہ جو جذبہ ہے یہ تقوی الہی سے پیدا ہوتا ہے, جہاں انسان دشمن پہ بھی رحم کھاتا ہے. ہم لوگ ایسے نمازی ہیں, ایسے مسلمان ہیں, ایسے روزے دار ہیں جو اپنے بھائیوں کو نہیں پوچھتے, جو اپنے رشتہ داروں پہ رحم نہیں کھاتے, جو اپنے دوستوں پہ ترس نہیں کھاتے, ہے نا. یہ وہ ہیں جنہوں نے دشمنوں پہ رحم کیا ہے. تو یہ جذبے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ جذبے یہاں سے پیدا ہوتے ہیں جب باپ امام المتقین ہو اور اپنی اولاد کو تقوی کے سانچے میں پرورش دے, ماں ایسی ہو جو اپنے بچوں کو بچپن سے اس سانچے میں ڈھال کے پیدا کرے کہ بیٹے خود بھوکے رہ جانا لیکن کسی دشمن کو بھی پیاسا نہ تڑپانا. صفین کی جنگ میں دشمن نے پانی بند کر دیا تھا امیر المومنین کے لشکر پہ. جب امیر المومنین نے خطبہ غرا دیا تو ایک ہی رات میں فرات ہاتھ میں آ گیا. جب فرات ہاتھ میں آیا تو امیر المومنین کے سپاہیوں نے کہا ہم بھی پانی بند کر دیں گے, تو علی نے کہا نہیں, وہ ان کا, یہ ان کا کام ہے, یہ ہمارا, وہ ان کی سیرت ہے, یہ ہماری سیرت ہے, یہ ہمارا کردار ہے. یہ صفین میں امیر المومنین نے اگر یہ درس نہ دیا ہوتا تو ان کے بچے کربلا میں امام حسین کا ساتھ نہ دیتے. لیکن علی کے تمام بیٹوں نے, علی کے تمام بیٹوں نے, وہ بہت بڑی بات ہے. امام حسین کے لیے آپ کہتے ہیں وہ تو امام تھے, وہ تو فاطمہ زہرا کے بیٹے تھے. میں کہہ رہا ہوں علی کے تمام بیٹے, ام البنین کے تمام بیٹے کربلا میں کام آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنے بچوں کو تربیت ہی ایسی دی تھی کہ وہ بچے بڑے ہو کر اسلام کے کام آئے, انسانیت کے کام آئے. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے دین کے کام آئیں, اللہ کے کام آئیں؟ بڑے کیسے ہوتے ہیں لوگ؟ پیسے سے بڑے نہیں ہوتے. اگر پیسے سے بڑے ہوتے تو قارون بڑا ہو جاتا, پیسے سے اگر لوگ بڑے ہوتے تو فرعون بڑا ہو جاتا, پیسے سے اگر لوگ بڑے ہوتے تو حامان بڑا ہو جاتا. لیکن پیسے سے انسان بڑا نہیں ہوتا, کردار سے بڑا ہوتا ہے, تقوی سے بڑا ہوتا ہے. تقوی کا کام ہی یہ ہے, تخلیہ تہلیہ, یعنی برے صفات کو اندر سے نکالو اور اچھے صفات کو اپنے اندر ڈھالو. یہ دو کیفیتوں کا نام ہے تقوی الہی. آپ نتیجے دیکھ رہے ہیں, آپ نتیجے دیکھیے. دولت مندوں کی اولاد کو دیکھیے, جو ذہن کی, جو ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, شاہ ایران کا حشر کیا ہوا؟ حکومت گئی تو دم نکل گیا، تھوڑے دن تک اپنے کو سنبھال نہ سکا، گیا محمد رضا شاہ اور تھوڑے ہی دن میں مصر میں مر گیا۔ کسی نے اسے مارا نہیں، گھٹ گھٹ کے مر گیا، دفنا دیا گیا مجھے چاندی کی خبروں میں، وہ سونے اور چاندی کی خبروں میں اسے دفنا دیا گیا تھا، وہ تو مردہ تھا پہلے ہی، ایران کے اندر ہی وہ مر چکا تھا، وہ ضمیر بیچ چکا تھا، ملک بیچ چکا تھا، پورے ملک کی دولت بیچ چکا تھا، وہ غلام تھا اور اس غلام سے غلامی بھی چلی گئی۔ جنہوں نے غلام بنا کے رکھا تھا انہوں نے اپنے ملک میں اسے واپس بلا کے بچایا تک نہیں، کاش کہیں بھی جاؤ نکلو یہاں سے، پورے ملک کی دولت لوٹ کے اس کو بھگا دیا ملک سے، مصر میں جا کے مر گیا۔ اس کے بیٹے کا حشر کیا ہوا؟ محمد رضا شاہ کے بیٹے کا حشر کیا ہوا، جس کو ولی عہد سمجھتے تھے، جس کو بڑے پیار و محبت سے پیدا کیا گیا تھا، لاڈ اور پیار سے، منت و مرادوں کی اولاد تھی، ثریا سے بچہ نہیں ہوا تھا، مصر کی جو پہلی شہزادی سے جو محمد رضا نے شادی کی تھی اس سے بچہ نہیں ہوا، ثریا سے بچہ نہیں ہوا، اور بھی دوسری بیویوں سے نہیں ہوا، لیکن فرح سے شادی کرنے کے بعد فرح سے بچہ ہوا، لیکن وہ بچہ بڑا ہو کر خودکشی کر لیا، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، جن کو ماں باپ دولت 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 دیتے ہیں وہ بچے دولت کے بوجھ میں دب کے مر جاتے ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ دولت اللہ کی رضا سے حاصل نہیں ہوئی ہے۔ غور کیا آپ نے، جنت بنایا تھا نمرود نے لیکن وہ اندر جا نہ سکا، بہت دولت حاصل کی قارون نے لیکن وہ قارون اپنی جنت میں پہنچ نہ سکا، اپنی جائیدادوں سے فائدہ نہ اٹھا سکا، اپنی دولت سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دولت کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تاکہ سکون ملے، لیکن دولت سے اگر سکون ملتا ہوتا تو سب کو مل جاتا، دولت سے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ اس وقت عزیزان گرامی، انشاءاللہ یاد امام خمینی کے موقع پر اگر کبھی ذہن میں آئے تو یہ بات کہی جائے گی کہ اس وقت دنیا میں، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، تقوی کا اثر بھی دیکھ رہی ہے، دولت کی طاقت بھی دیکھ رہی ہے، دونوں مشاہدہ کر رہی ہیں۔ اس وقت زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھنا، تو میں گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی کہ ٹائم ختم ہو گیا، کہ آج بات بس تھوڑی سی تیزی سے میں کچھ باتیں عرض کروں کہ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم لأنه لا تضره معصیۃ من عصى ولا تنفعه طاعۃ من عطا فقسم بینهم معائشهم ووضعهم من الدنیا مواضعهم۔ یہ مقدمے کے بعد ایک جملہ امیر المومنین فرماتے ہیں، وہ بہت اہم جملہ ہے، وہ ہے کہ فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، متقی و پرہیزگار لوگ فضائل و کمال کے اہل ہوتے ہیں۔ میں گفتگو کو پچھلی گفتگو سے جوڑ دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم غیر مربوط بات کر رہے ہیں، ابھی جو بات میں کہہ رہا تھا وہی بات ہے کہ فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، متقی و پرہیزگار لوگ فضائل و کمال کے اہل ہوتے ہیں۔ فضائل و کمال کس کو حاصل ہوتا ہے؟ متقی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو لہذا متقی اگر کوئی بن جائے تقویٰ اگر حاصل ہو جائے, اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے راتوں کی عبادتیں, دن کے روزے, مناجاتیں, عبادتیں, انفاق, یہ سب کس کے لیے؟ لعلکم تتقون, شاید کے, ضروری نہیں ہے, شاید کے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اگر یہ پیدا ہو جائے کسی کے اندر, بس اس کو کمال حاصل کرنے میں مشکل نہیں ہوتی, سارے کمالات پر وہ فائز ہونے لگتا ہے, وہ بڑا ہونے لگتا ہے, وہ بلند ہونے لگتا ہے, وہ انسانی بزم میں اونچا ہونے لگتا ہے, وہ بڑا آدمی بننے لگتا ہے, اونچے لوگ ہونے لگتے ہیں. ام کنت من العالین, کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ کچھ لوگ بہت بلند ہو جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, اعلیٰ ہو جاتے ہیں, علی بن جاتے ہیں. لوگ جو علی بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں؟ متقی بن کر امام المتقین بن جاتے ہیں. تو اس کے لیے دعا کرنا پڑتا ہے, پروردگار مجھے متقین کا امام بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما, پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا دے. آپ کو اسی پہ تکیہ نہیں کرنا ہے, ایک ایک قدم آگے بڑھنا ہے, آپ کو ہر روز محنت کرنا ہے, ایک ایک اخلاق آپ کے اندر پیدا ہونا ہے, ایک ایک بلندی آپ کے اندر پیدا کرنا ہے, محنت کرنا ہے. پورا گھر مل کے کوشش کریں, پورا گھر مل کے محنت کریں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے. اگر وہ چیز حاصل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جنت خود آپ کا انتظار کرے گی, جنت بنتے رہے گی. جیسے جیسے تقویٰ آپ کے اندر پیدا ہوتا رہے گا, آپ کا کردار خود آپ کی جنت بناتا رہے گا. ازلفت الجنت للمتقین, جنت متقین کا انتظار کر رہی ہے, جنت بنائی گئی ہے متقین کے لیے. سب کچھ, یعنی اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ متقین کے لیے ہے, سب کچھ متقین کے لیے ہے. اب جب متقین کے لیے سب کچھ ہے تو پھر جب ہم کہتے ہیں امام المتقین, تو پھر آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ فرش و زمین و عرش مولا علی کا ہے؟ فرش و زمین و عرش و مولا علی کا ہے, جو کچھ ہے کائنات میں صدقہ علی کا ہے, اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. کیونکہ جنت علی کی ہے, جنت علی کی ملک ہے, کوثر پہ ہیں علی, جنت علی کی ملک ہے, کوثر پہ ہیں علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائے. حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ علی کے گھر کا نام ہی جنت ہے. علی سے بچ کے جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے, کیونکہ جہنم علی کے دشمنوں کے لیے بنائی گئی ہے. کیونکہ جنت بنائی ہے متقین کے لیے, علی ہے امام المتقین, تو جو امام المتقین کے ساتھ رہیں گے وہ جنت میں رہیں گے, جو امام المتقین کے مقابلے میں رہیں گے وہ جہنم میں رہیں گے. اگر سارے لوگ محبت علی پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. نعرہ نہیں تو سلوات تم یہ باتیں کہیں اور پڑھتا تو شاید بمبئی میں پڑھتا تو زیادہ نعرے لگتے. نہیں, کبھی کبھی تو ضروری ہے تھوڑا بہت, ایک دم ہی خشک نہیں ہونا چاہیے, ہے نا, تھوڑا بہت تو. یعنی یہ چیزیں جو ہے ذرا جذبے کو جو ہے زندہ رکھتے ہیں, انسان کے اندر تھوڑی حرارت پیدا کرتے ہیں. ये जो है खाने के साथ चटनी का काम करते हैं, नहीं कि पूरी चटनी खा लें खाना छोड़ दें, ऐसा भी नहीं होना। अचार अच्छा लगता है, मगर मालूम हुआ कि खाना सालन कुछ नहीं, अचार खा लीजिए, तो अचार खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो सिर्फ खोखले नारे नहीं बल्कि जगह के ऊपर नारा लगे तो मज़ा भी आता है। सलावत पढ़े मैदान जंग में नारे लगाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते ताकि जज्बा पैदा कर सके, क्योंकि दुश्मन से लड़ना है। तो ये नारे जो है मैदान जंग के हैं, जब सिपाहियों को ले जाया जाता है दुश्मन के मुकाबले में तब नारे लगाए जाते हैं। नारे लगा के सुलाया नहीं जाता है, नारे लगा के जगाया जाता है। नारे जगाने के लिए होते हैं, हम लोग सुलाने के लिए नारा लगाते हैं। नारे लगा दिए अब सो जाइए, खाइए पीजिए, घर में जाके सो जाइए सोने के लिए नारे नहीं लगते, जगाने के लिए नारे लगते। तो लिहाजा महफिलों में जज्बा क्या, किस बात का जज्बा पैदा हो, यानी अल्लाह से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। ये मोहब्बतें हमें अल्लाह से अगर करीब नहीं कर रही हैं बल्कि हमको अगर दूर कर रही हैं, तो समझो ये मोहब्बत हमारी हमारे अपने ख्वाहिशात का हिस्सा है। अल्लाह के हुक्म पर ये मोहब्बत नहीं हो रही है बल्कि हम अपनी ख्वाहिश से, जैसा कि मैंने आपको कौल सुनाया जोश साहब का कि भाई मैं इमाम हुसैन से मोहब्बत तो करता हूँ लेकिन अल्लाह के कहने पे नहीं, अपनी तरफ से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि वो अच्छे इंसान थे। मिसाल के तौर पर आप किसी गैर मुसलमान से दोस्ती करते हैं तो क्या वो उनके भगवान की वजह से करते हैं या खुद उनकी वजह से, बस अच्छा आदमी है बस मिलते हैं। मुसलमान से कोई आदमी जो है दोस्ती करता है तो उनकी अल्लाह की वजह से थोड़ी करता है, वो अल्लाह को थोड़ी मानता है, बस मुसलमान है सलाम अलैक करता है मिलता है। वो जोश कहता है कि भाई मैं इमाम हुसैन से जो मिलता हूँ और उनकी जो मदा करता हूँ वो अल्लाह की वजह से नहीं कि वो अल्लाह के बंदे थे, मैं अपनी तरफ से करता हूँ। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि खुदा को छोड़ के अपनी तरफ से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, अल्लाह से कोई सरोकार नहीं है हमारा, डायरेक्ट मुस्तकिम ताल्लुकात जोड़ लेते हैं कि आपकी जन्नत है डीलिंग कर लेते हैं कि भाई अंदर से जो है हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, हज नहीं करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, बस आप जो हैं वो बैकडोर से पीछे के दरवाजे से हमको जो है जन्नत में दाखिल कर दीजिए ना प्लीज़, हम आपके लिए जो है एक काम कर रहे हैं। तो ये प्लीज़ प्लीज़ कह के बाज़ लोग जो हैं वो अंदर चले आने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो कहेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं शॉर्टकट थोड़ा सा जो है बाजू का रास्ता ढूंढ लें कि सरदार जन्नत है इनसे डीलिंग करो और चलो जाओ अंदर जन्नत में। वो अल्लाह बोले तो फिर अल्लाह के बाद नमाज रोज़ा ये सब लंबा चक्कर होगा, फिर एक रोज़ा छोड़ेंगे तो फिर जो है 60 मिस्किनों को और 2 महीने मुसलसल रोज़े, एक रोज़े के बदले में ये चक्कर जो है बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबा है, इसमें तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, एक एक रोज़े के 2-2 महीने तो मालूम हुआ कि 30 महीने में साल ही ख़त्म हो जाए। अगर आप 2-2 महीने का हिसाब कर लें और पूरा महीना छोड़ दें कोई रोज़ा तो कितने साल लग जाएंगे, क्या मसला है ये? बोले ये वाला दिन तो नहीं चलेगा, ये जो है ना ये अल्लाह का दिन बहुत मुश्किल का दिन है। बोले इमाम हुसैन का दिन बहुत आसान है, बस मातम करो जन्नत में चले जाओ, आंसू बहाओ जन्नत में चले जाओ। अगर आंसुओं से बगैर तखवे के, इसीलिए कहते हैं मुत्तकी के आँख से अगर आंसू निकले तो जन्नत वाजिब है। इमाम हुसैन पर रोना नमाज शब से ज़्यादा फजीलत रखता है, नमाज शब से ज़्यादा सवाब है, क्योंकि रोने से इमाम हुसैन पर रोने से क्या होता है, इंसान का दिल इतना नरम हो कि अल्लाह से फौरी नज़दीक हो जाता है, शायद नमाज शब से भी ना हो। लेकिन ये मुत्तकियों को होता है ना, जो खौफ खुदा रखते हैं, जो पहले से अल्लाह की मोहब्बत रखते हैं वो अल्लाह से करीब होते हैं, जो पहले से अल्लाह के दुश्मन हैं वो रोएंगे तो क्या फ़ायदा। क्योंकि गमे हुसैन में तो सभी रोए हैं, अभी मैंने कहा ना तकसीम जो हो जाए वो दौलत तो नहीं है, जहरा की दुआ माले गनीमत तो नहीं है, हर रोने वाला आज़ादार नहीं होता, ये साफ बात है। हर नमाज पढ़ने वाला नमाजी भी नहीं होता, नमाजी होता है, یہ جتنے دہشت گرد ہیں یہ نمازی ہیں, سوم و سلات کے پابند ہیں یہ. آپ کیا کہیں گے ان کو, یہ دہشت گردوں کو کیا کہیں گے آپ؟ سوم و سلات کے پابند ہیں, مسلی ہیں یہ. پھر کیا ہیں؟ مسلی ہیں. مسلی کسے کہتے ہیں؟ ہر نماز پڑھنے والا مسلی نہیں ہوتا, ہر روزے رہنے والا روزے دار نہیں ہوتا, ہر حج کرنے والا حاجی نہیں ہوتا. کتنے لوگ حج کر رہے تھے, ابو بصیر نے کہا مولا اس سال حاجی بہت زیادہ دکھ رہے ہیں. امام نے کہا اکثر الزجیج وقل الحجیج, شور تو بہت مچ رہا ہے مگر حاجی بہت کم ہے. کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا شور مچے اور حاجی کم ہو؟ تو کہا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہا ہاں مولا دیکھنا چاہتا ہوں. تو اب جو آنکھوں پر سے ہاتھ پھیرا تو کہا ابو بصیر اب بصیرت کی نگاہوں سے دیکھو. اب جو دیکھا تو چند ہی انسان تھے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, باقی سب جانور تھے, بھیڑیے تھے, مختلف قسم کے جانور تھے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے. تو ہر حاجی حاجی نہیں ہوتا, ہر زکوٰۃ دینے والا پاک نہیں ہوتا, ہر جہاد کرنے والا مجاہد نہیں ہوتا, ہر امر بمعروف کرنے والا اللہ کا مبلغ نہیں ہوتا. الذین یبلغون رسالات اللہ, ہر تقریر کرنے والا ہے نا, ہر بولنے والا خطیب اہل بیت نہیں ہوتا, ہر مجلس پڑھنے والا ذاکر حسین نہیں ہوتا, ہر رونے والا عزادار حسین نہیں ہوتا. یہی بات ہے, جب یہاں بات آتی ہے تو نہیں قبول کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں, جب کوئی نمازی نہیں ہوتا تو سب مان لیتے ہیں. تو یہ جیسے وہ ہے ویسے یہ ہے, ہر چیز میں ایسے ہی ہے, ہر چیز میں ایسے ہی ہے. سب کے لیے تقویٰ ضروری ہے. جب نماز بغیر تقوی کے قبول نہیں ہے, جب روزہ بغیر تقوی کے قبول نہیں ہے, جب حج بغیر تقوی کے قبول نہیں ہے, جب زکوٰۃ بغیر تقوی کے قبول نہیں ہے, تو پھر آنسو بھی بغیر تقوی کے کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ گریہ بھی بغیر, مجلس بھی, محفل بھی بغیر تقوی کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے, کیسے فضیلت مل سکتی ہے؟ کہ آپ مجلس کریں اور اللہ سے دور ہو کے اٹھیں تو اللہ کا خوف دل سے نکل جائے. ایک حیدرآباد میں ہمارے جو اخباری لوگ ہیں اس میں سے ایک لڑکا کہہ رہا تھا آج ہمارے مولانا نے اتنی زبردست تقریر کی کہ وہ جو تھوڑا سا خوف تھا نا قیامت کا آج وہ بھی نکل گیا. ایک نوجوان لڑکا دوسرے نوجوان لڑکے سے کہہ رہا تھا آج مولانا نے غضب کر دیا, آج کی تقریر میں تو بہت مزہ آ گیا. بولے کیا مزہ آیا؟ بولے اتنا سا جو قیامت کا تھوڑا سا جو خوف تھا نا آج وہ بھی نکل گیا. وہ جو تھا نا کہ گناہ کرنے سے جہنم میں جائیں گے اور جو ہے وہ اللہ عذاب دے گا اور یہ ہوگا, وہ جو ڈر تھا نا وہ ڈر آج نکل گیا. اب لاکھ گناہ کرو کچھ ہونے والا نہیں ہے, قبر کے باہر سب کچھ کر لو, قبر کے اندر علی علی ہے. یہ نعرے آپ لوگ نہیں لگاتے کیا؟ خبر کے باہر سب, یہ نعروں سے کیا جذبہ ملتا ہے؟ یہ نعرے کیوں نہیں لگاتے آپ؟ یہ نعرے لگانے سے کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ جوانوں میں ہمت پیدا ہوتی ہے, جوانوں میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے. کس چیز کا؟ گناہ کرنے کا جوش پیدا ہوتا. گناہ تو کرتے ہی ہیں, اب سینہ تان کے کریں گے. گناہ کون نہیں کرتا ہے؟ ہم نہیں کرتے, آپ نہیں کرتے, ہم بھی کرتے ہیں گناہ مگر چھپ چھپ کے کرتے ہیں, کرے تو بولتے نہیں ہیں. ہم نہیں کرتے کیا؟ ہم بھی کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں تو بولتے ہیں, نہیں بولتے. اگر کریں تو چھپ کے کرتے ہیں. لیکن یہ جو نعرے لگنے کے بعد کیا ہوتا ہے, اب جو گناہ کرتے ہیں تو دکھا کے کرتے ہیں. جو گھر کے اندر کرتے تھے نا, جو صورت نہیں دکھاتے تھے, وہ لوگ باہر نکل کے چبوترے پہ بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں, ہم ملی والے ہیں, اسی لیے بنگلور میں ایسے لوگوں کو, ایسے لوگوں کا نام ہے چبوترے والے, یعنی چبوترا کمیٹی کہتے ہیں, اس کا نام ہے چبوترا کمیٹی. تو یہ لوگ چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں, ہر جانے والے نمازیوں کو چھیڑتے ہیں. حیدرآباد میں بھی چبوترا ہے, وہاں بیٹھ کے جو ہے مسجد کے سامنے بیٹھتے ہیں, مسجد کے سامنے چبوترے بنائے ہیں اور وہاں بیٹھ کے ہر نمازی کو گھورتے ہیں, جاؤ اے ایمان کے کمزوروں, جاؤ اے علی پر ایمان نہ رکھنے والے ان کی شفاعت کے منکروں, جاؤ لاکھ سجدہ کرو پیشانیوں پہ, جو ہے لاکھ گٹھے لاکھ سجدے کرو, کچھ ہونے والا نہیں ہے. نمازوں پر نمازیں پڑھتے جاؤ. اور ایک شعر ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ جو ہے وہ جو ہے حیدرآباد کے شعرا کا ہی شعر ہے کہ بھائی وہ ہو حرم میں موت آئے, اور جو ہے غلاف کعبہ کفن ہو حرم میں موت آئے, علی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں, تو تم عبادتیں کرتے جاؤ تمہاری عبادتیں قبول نہیں. اس لیے کہ تم کو شفاعت مولا پہ اگر یقین ہوتا تو تم نماز ہی کیوں پڑھتے. تمہارا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم کو ڈر ہے کہ کہیں کہیں میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا, بخشا جاؤں گا یا نہیں بخشا جاؤں گا. تم تو شک میں ہو, ہم یقین کی منزل میں ہیں. دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی ہے جس میں لوگوں کو بگاڑنے کے لیے کتاب لکھی گئی ہو کہ بھائی آپ لوگ گناہ کریے. کوئی کتاب لکھتا ہے ایسا؟ حیدرآباد میں ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ گناہان کبیرہ بھی اگر کریں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے, کیونکہ گناہان کبیرہ کرنے والوں کی بھی بخشش ہوتی ہے. لہٰذا آپ پریشان مت ہو, آرام سے گناہ کریے, کوئی پرابلم نہیں ہے. مولا بخشنے والے, مولا پہ یقین تو رکھیے, آپ مولا کو تو مانیے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں میرے نوجوانوں, کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں تم کو روایتیں لا کے دیتا ہوں, تو پوری روایتیں جو گناہگاروں کی بخشش کے لیے بہار میں مختلف کتابوں میں صحیح روایتیں وہ جمع کر کے کتاب چھاپ دیا. وہ کتاب ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ گناہ کریے, گناہگاروں کی بخشش کے لیے یہ تحفہ ہے. لوگ تحفۃ المتقین لکھتے ہیں نا, تحفۃ المتقین جو ہے مفتاح الجنان, اور یہ تو حیدرآباد میں کتاب لکھی جاتی ہے گناہوں کے لیے, گناہگاروں کے لیے تحفہ. تحفۃ المومنین لکھتے ہیں نا, اصال ثواب کے لیے تحفۃ المومنین, تحفۃ المتقین, اس میں کیا ہوتا ہے دعائیں. تو حیدرآباد میں کتاب لکھتے ہیں تحفۃ گناہوں کے لیے, گناہگاروں کے لیے تحفہ, کہ آپ لوگ یہ لیجئے اور آرام سے گناہ کریں. تو یہ ہے ایک کوشش. تو اس سے ہوگا کیا معاشرے میں, اس سے کیا ہوگا؟ کیا ایسے لوگ بڑے ہو کر ہمارے اماموں کا نام روشن کریں گے کہ یہ لوگ حسن و حسین کے ماننے والے ہیں؟ کس طرح سے گفتگو کی جائے, کیونکہ بہرحال یہ ایسی منزل ہے جہاں پر فضائل کے بجائے مصائب شروع ہو جاتے ہیں, جہاں انسان اپنی ہی قوم پہ آنسو بہانے لگتا ہے, اور حالات کو جب یہ حالات دیکھتا ہے تو خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے امت مسلمہ کی یہ حالت ہو گئی. کہ اگر واقعی لوگ امام حسن و حسین سے محبت کرتے, اخلاق کا پیکر تھے حسن مشتبہ, میں بات کو ختم کر دوں کہ حسن مشتبہ اخلاق کے پیکر تھے. اگر کسی کو مصطفیٰ کو دیکھنا ہوتا, حضور کو اگر چلتا ہوا دیکھنا ہوتا, حضور کو اٹھتے اور بیٹھتے دیکھنا ہوتا, تو وہ حسن مشتبہ کو دیکھتے تھے. حسن مشتبہ ہو بہو مصطفیٰ تھے, وہ اپنے دور کے مصطفیٰ تھے. وہ اپنے دور, بس اس سے زیادہ فضیلت اور میں نہیں بیان کر سکتا کہ امام حسن ہو بہو مصطفیٰ تھے. اگر نبی کی مدنی زندگی کو دیکھنا, مکی زندگی کو دیکھنا ہے تو حسن مشتبہ کو دیکھیے. کہتے ہیں کہ اگر مدنی زندگی کو دیکھنا ہے تو حسین شہید کربلا کو دیکھیے. اور یہ دونوں حسن و حسین مکمل شبیہ ہے محمد مصطفیٰ کی, اور جو ان کے بچے ہیں وہ بھی شبیہ پیغمبر کہلائے. امام حسن کا بیٹا ہو کہ امام حسین کا بیٹا, ان سب میں رسول اللہ کی شبیہ پیدا ہوئی. اس لیے کہ انہوں نے کردار ایسا, اپنے آپ کو مصطفیٰ کے کردار میں ایسے ڈھال دیا کہ لوگ جو رسول اللہ کو دیکھنے کے مشتاق ہوتے تھے وہ حسن و حسین کو دیکھ لیا کرتے تھے. امام حسن علیہ السلام وقت نہیں ملا کہ آپ کے بارے میں کچھ کہیں کہ امام حسن اتنے بااخلاق تھے کہ مدینے کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے, زائر رسول جو آتا تھا اس کو کھانے کا انتظام کرتے, اپنے گھر میں 3 دن تک مہمان رکھتے تھے, اور زائر کو ڈھونڈ کے ان کے گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ زائر کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلتے اور دیکھتے کہ کوئی زائر آ تو نہیں رہا ہے قبر رسول پر. یہ جو آج مدینے کے بعض شیعہ اس سنت کو باقی رکھے ہوئے ہیں, اور ایک جگہ مدینے میں ہے, آپ حضرات بھی گئے ہوں گے, وہاں پر امام حسن کا ایام حج میں ہر روز دسترخوان بچھتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے دسترخوان امام حسن, اور یہ بہت مشہور ہے مدینہ میں. دسترخوان امام حسن بہت مشہور ہے. یہ مشہور کیسے ہوا؟ ایسے مشہور ہوا کہ امام حسن رسول اللہ کے زائرین کے لیے یہ انتظام فرمایا کرتے تھے. تو رسول اللہ سے اتنی محبت, اتنی محبت کہ اصل زائر جو کہا جاتا تھا وہ رسول اللہ کی قبر کے زائر کو زائر کہا جاتا تھا. یہ وہ قبر ہے جس کی زیارت خود امام حسین نے کیا ہے. جب بھی مدینہ تشریف لاتے, جب بھی مدینے سے باہر نکلتے, قبر رسول پہ پہلے حاضری دیتے, نکلنا ہوتا تو قبر رسول پہ پہلے جاتے, یعنی آنے کے بعد جانے سے پہلے قبر رسول کی زیارت کرتے تھے. لیکن عجیب بات ہو گئی ہے کہ آج قبر رسول کی زیارت کرنے والے کو کوئی زائر نہیں کہتا, اور زیارت کرنے پہ پابندی لگائی گئی ہے. رسول اللہ کی زری پر ہاتھ رکھ کر اور ان کی قبر اتھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے منع کیا جا رہا ہے. ذریعہ اقدس کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے تو زیارت کرنے کو جرم بنا دیا مسلمانوں نے, جبکہ یہ امام حسن و امام حسین کی سنت ہے. اور جو لوگ امام حسن و امام حسین کو چاہتے ہیں, بس میں ہم دعا کریں گے امام حسن کی ولادت کے موقع کے پر پروردگار ہم سب کو امام حسن علیہ السلام کے روضے پہ جانے کی توفیق عطا فرما, جنت البقیع کی تعمیر ہو کہ امام حسن کے قبر مبارک جنت البقیع میں ہیں, اور جنت البقیع کی تعمیر ہو انشاءاللہ, اور ہم ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں. اسی طرح ہم سب کو مدینہ جانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما. پروردگارا مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. پروردگارا مسلمانوں پر رحمت نازل فرما. ماہ مبارک رمضان کی رحمت و مغفرتوں سے محروم نہ فرما. ماہ مبارک رمضان کے شب و روز سے ہمیں محروم نہ فرما, اور ماہ مبارک رمضان میں ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری خطاؤں کو بخش دے, اور ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے. جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہمیں بنا دے. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما.